السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں سیڈرک فرینکلن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ یہ پروگرام آن لائن بھی سنا جا سکتا ہے. اردو ویو ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہمارا یہ پروگرام سماعت فرمائیے. ہمیں ٹول فری نمبر پر آپ ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں, ماہرین سے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. نمبر آپ کو بتاتے ہیں 0800-77789-00-77789-00-77789. پروگرام جہاں رنگ میں آج ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے جن موضوعات پر بات کریں آئیے ایک نظر ان پر ڈال لیں. پاکستان اور افغان قیادت میں مذاکرات کا جائزہ لیں گے. وزیر اعظم عباسی کے مطابق کابل طالبان سے بات شروع کرنے کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کم ہونے کے امکانات کیا ہیں ایک جائزہ لیں گے. فائنینشیل ٹیسک فورس یا ایف ٹی ایف کی طرف سے پاکستان میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں اگر فائنینشیل ٹیسک فورس کی بلیک لسٹ میں پھر سے پاکستان کو شامل کیا جائے. صدر ٹرمپ کی طرف سے روس کی مزید 38 افراد اور کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا گیا ہے. مشرق وسطی میں اسرائیل اور فلسطین اور شام کی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج یعنی 7 اپریل کو صحت کا عالمی دن بنایا جاتا ہے. 1950 سے اس کا آغاز ہوا تھا اور ہر سال اس کی ایک مخصوص تھیم ہوتی ہے تاکہ دنیا میں صحت کو درپیش مسائل کی طرف توجہ دلائی جا سکے. تو آئیے سب سے پہلے ہم پروگرام کی پہلی سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہوں گے عارف انصار, پولیٹیک کے ایگزیکٹو ہیں اور ساؤتھ ایشیا اور جنوبی ایشیا اور امور پر اور عالمی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. انیس الرحمان کابل سے ہمارے ساتھ ہیں اور یاسمین علی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. ایک بڑا نام, کالم نگار ہیں, مصنفہ ہیں, پاک یونیورسٹی کی پروفیسر رہی ہیں. تو آئیے پروگرام کا آغاز کریں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بیان سے کہ جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں اور ان کے بقول افغان تنازع کا حل بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے اور پاکستان اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہے. وزیر اعظم عباسی کا یہ بیان کابل کے دورے کے ایک روز کے بعد آیا جب جمعے کو انہوں نے افغان صدر اشرف غنی اور دیگر اعلی افغان عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کی. وہ بلوچستان کے ضلع خاران میں ایک تقریب سے خطاب رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں امن سب کے مفاد میں ہے. خاقان عباسی, وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
جنگ افغانستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. افغانستان کے مسائل کا صرف ایک حل ہے کہ افغان بیٹھیں, آپس میں بات چیت کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں. ہم اس پروسیس میں, اس نیگوشیشن میں پوری طرح مدد کرنے کو تیار ہیں کیونکہ یہ ہم پر لازم ہے.
یہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم خاقان عباسی, جن کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کا امن خطے کے امن اور پاکستان کے امن کے لیے بہتر ہے, سب کے لیے اچھا ہے. تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں عارف انصار صاحب, انیس الرحمان اور یاسمین علی کو. السلام علیکم جی. افغان صدر اشرف غنی نے بھی طالبان کو مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کی تھی کچھ عرصہ پہلے, لیکن طالبان کا کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا تھا. یاسمین, آپ سے میرا وہی پرانا سوال ہے کہ پاکستان اب اگر اس حوالے سے کوشش کرتا ہے تو طالبان پر اس کا اثر و رسوخ کتنا ہے؟
بہت آپ کے سوال کے دو جوابات ہیں, دو اس کی سائڈ ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہمیں پہلے طالبان کیا چاہتے ہیں اس چیز کو سمجھنا ہے.
جی,
طالبان اشرف غنی کی حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ امریکہ سے ڈائریکٹ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور اس ضمن میں ان کا ایک بیان کچھ ہفتوں پہلے منظر عام پر آیا تھا, اور یہ بات اس لحاظ سے تھوڑی غلط بھی میں نہیں سمجھتی کیونکہ اشرف غنی کی حکومت پولیٹیکلی, فائنینشلی اور ہر لحاظ سے ایڈمنسٹریٹیولی امریکہ کی مرہون منت ہے. ان کا جو بھی ڈیسیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اگر جو پاور ہے جس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جن کی مرضی سے فیصلہ لیا جانا ہے, تو ظاہر ہے ایک عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بات بھی پھر اسی پاور سے ڈائریکٹ کی جائے. اب رہ گیا پاکستان کا سوال. دیکھیے, ایک تو پاکستان میں ہم خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم ایکٹ کر رہے ہیں. ہم ایف اے ٹی ایف کی لسٹ کے اوپر بھی ہیں, آنے والے ہیں غالباً, کہ ہم ٹیررسٹ اداروں کے خلاف زیادہ سے زیادہ اقدام اٹھائیں, اور ہمیں یہ الزام دیا جاتا رہے کہ ہم اتنے زیادہ اقدام نہیں اٹھاتے جو ہمیں کرنے چاہیے. اب یہ ایک کنٹرڈکٹری بات ہے کہ اگر امریکہ یا افغانستان یہ چاہے کہ ایک طرف تو پاکستان ان لوگوں سے ملٹریلی محاذ آرائی کرے, اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہماری بات بھی مانیں, تو دونوں چیزیں تو شاید ممکن نہ ہو پائیں. اور یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ہر, کیونکہ طالبان میں یا بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں اس میں بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو کسی اینڈ پہ کبھی وہ اوور لیپ کرتی ہیں اور کہیں پہ وہ اوور لیپ نہیں بھی کرتی ہیں. تو اسی لیے پاکستان ہر ایک سے ایک فرنٹ اکٹھا سائملٹینیسلی نہیں کھولنا چاہتا تھا کہ اس میں کہیں پہ اگر آپ کو ایز اے ماڈریٹر اسٹیپ ان کرنا پڑے, مذاکرات کرنے پڑے, تو جب آپ ہر ایک سے ایک فرنٹ کھول لیتے ہیں تو بات چیت کے دروازے کی گنجائش میں بہت کمی آ جاتی ہے.
اچھا, یہاں پہ ہم انیس الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں, افغان تجزیہ کار ہیں, خود کابل میں موجود ہیں. انیس صاحب, آپ بتائیے گا, یاسمین نے جو تجزیہ کیا اس بات کے بارے میں کہ بہت ساری چیزیں ہیں مختلف طرح کی, ظاہر ہے کہ پیچیدہ صورتحال ہے, ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں, آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ طالبان کی یہ مطالبہ کہ وہ براہ راست ان کو امریکہ سے بات کرنا چاہیے, کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک اس پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, یا امریکہ کسی بھی طرح سے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو افغان حکومت کے ساتھ براہ راست بات چیت پر آمادہ کر سکتا ہے؟
جی, بہت شکریہ. دیکھیں یاسمین صاحب نے جو کہا کہ فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹیولی, فائنینشلی تو ٹھیک ہے, ہمیں امریکہ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, باقی دنیا بھی کر رہے ہیں, نیٹو فورسز بھی کر رہے ہیں, اسی طرح جو ہے اور ممالک بھی کر رہے ہیں, لیکن ایڈمنسٹریٹیولی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم ڈیسیزن لے سکتے ہیں, افغان حکومت جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیزن لے رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ افغان حکومت نے جو ہے اشرف غنی نے جو لاسٹ ٹائم جو سٹیٹمنٹ دیا تھا ہائی پیس کونسل کی میٹنگ میں, اور انہوں نے ایک بہت زبردست ایک پیشکش کی تھی طالبان کو کہ آ جائیں اور مذاکرات کا جو پروسیس ہے اس میں داخل ہو جائیں, اس سے زیادہ جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہو سکتی اور نہ گنجائش ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ آفر بھی کی تھی کہ آپ جو ہیں اگر کابل میں سیاسی دفتر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں, آپ کو سیکیورٹی دینے کے لیے بھی ہم تیار ہیں, تو ساری چیزیں انہوں نے واضح رکھی تھیں. ٹھیک ہے, طالبان نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ہم افغان حکومت سے بات نہیں کرتے, لیکن کچھ تو جو ہونا تو چاہیے نا, اگر امریکہ کے ساتھ جو ہے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ موقف بھی نہیں آیا ابھی تک کہ امریکہ کے ساتھ وہ کس چیز پر بات کریں گے, کس حوالے سے بات کریں گے, آیا جو ہے افغان حکومت کو نہیں مان رہے, یا جو یہ ریسنٹلی جو ابھی اشرف غنی بیٹھے ہیں یہ تو افغانستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, ووٹ دیا ہے افغان حکومت جو عوام نے, اور اس کی جو ہے افغان عوام کی رائے پہ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو قطر میں جو سیاسی دفتر تھا دو سال تین سال تک وہ جو تھا افغان طالبان کے ساتھ تھا, لیکن اس سے دفتر سے بھی جو ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا گیا, ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس دفتر سے جو تھے وہ لوگ امریکہ کے ساتھ بھی رابطہ کر لیتے, افغان حکومت سے بھی رابطہ کر لیتے, اور باقی دنیا سے بھی کہ افغانستان میں امن کیسے ممکن ہے, اگر یہ چیزیں سامنے نہیں آتی تو پھر بات تو نہیں ہو سکتی نا, اگر افغان حکومت بھی بول رہے ہیں, امریکہ بھی بول رہے ہیں, سب بول رہے ہیں, لیکن افغان طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ موقف نہیں آیا, کن امور پہ بات ہوگی, کن امور پہ جو ہے وہ بات نہیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں جب تک افغان طالبان کی طرف سے کوئی موقف نہیں آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو امن کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوگی.
اچھا, عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف صاحب, میرے سوال بالکل مختلف تھے, لیکن ظاہر ہے کہ یاسمین نے جب بات کا آغاز کیا تو بالکل بات جو ہے اسی کے حساب سے ادھر آگے تک چل رہی ہے. آپ نے یاسمین کو بھی سنا, آپ نے انیس صاحب کو بھی سنا, اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ امریکہ جو کہ ایک بڑا اس معاملے میں جسے کہنا چاہیے ایک مرکزی کردار رکھتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مخصوص صورتحال کے اندر امریکہ کا رول اب کتنا اور کس انداز میں ہونا چاہیے کہ وہ طالبان کو یہ بات باور کرانے کی بھی کوشش کرے کہ انہیں افغانستان میں جو حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے اور یہ بھی طے کرنے کی کوشش کی جائے کہ پاکستان کس طرح سے اپنا اثر و رخ استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ یاسمین نے اشارہ بھی کیا کہ خود ایک طرف تو ان کے خلاف کارروائی کرے اور دوسری طرف وہ اس کی بات چیت کیوں سنیں گے؟ تو اب امریکہ کا رول اس سارے پس منظر کے اندر کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟
بہجت، اس میں جو میرا خیال ہے کہ ایک بات ہے فیسیلیٹیشن کی جو آتی ہے بار بار، اور اس میں نام زیادہ پاکستان کا آتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے یا انفلوئنس کرے گروپس کو کہ طالبان ٹیبل پہ آ کے بیٹھیں، اور شاید ماضی میں ہوا بھی ہے، وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھ سکی. پھر ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہیں افغان لینڈ اینڈ افغان اونڈ پیس پروسیس، اس سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں اس کو بھی کبھی غور سے نہیں دیکھا گیا. اور ایک پوائنٹ اٹھایا گیا کہ افغان گورنمنٹ ڈیپینڈنٹ ہے فورن ایڈ پہ، تو اس وجہ سے کیا وہ انڈیپینڈنٹلی ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ تو اس میں پھر ایک سوال یہی پیدا ہو جاتا ہے جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہی ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز مین کون ہیں. ظاہری بات ہے ان کی رضامندی کے بغیر بات آگے بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اور اس میں وہ کس طرح سے تضاد میں ہے یا کنفارمیٹی میں ہے یہ افغان لیڈ اور افغان اونڈ جو ہم بات کر رہے ہیں، سوال اسی طرف جاتا ہے. اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ مین اسٹیک ہولڈرز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے بہت سے ہیں اس میں، لیکن ظاہری بات ہے امریکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، پاکستان بھی ہے. جب تک وہ دونوں فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے اس بات آگے بڑھنا مشکل ہوگی. اچھا، امریکہ کا آپ نے کوشچن کیا کہ وہ کس طریقے سے رول کر سکتا ہے، وہ ماضی میں دفتر رہے ہیں، ذکر ہوا انیس صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دوحہ کا آفس تھا، پولیٹیکل آفس، اور ماضی میں میرا خیال ہے ایسی واقعات ہوئے ہیں کہ ڈائریکٹ بھی شاید بات ہوئی لیکن ان کے کوئی نتیجے نہیں نکل سکے، اور وہ اتنی پبلک میں بات نہیں آئی کہ کیا سٹکنگ پوائنٹ سے، اور وہ ہم سمجھ سکتے ہیں شاید یا الوڈ کر سکتے ہیں کہ فورن فورسز کا افغانستان سے نکل جانا جو ان کی طالبان کی ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ، لیکن اس وقت جو ہے یہ فیسیلیٹیشن کا جو پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ہماری ادارے پولیٹیکٹ کی نظر میں میرا خیال ہے کہ ہندوستان کا بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ رول ہے کیونکہ وہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے خاص طور پاکستان کے لیے بھی، لیکن میرا خیال ہے کہ ہندوستان ایک واحد پلیئر ہے جو اس وقت حمایت میں نہیں ہے کسی قسم کی ریکنسیلیشن کے لیے. مطلب ظاہری طور پہ ان کی کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے یا نظر میں نہیں آتا، لیکن وہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کی منیمم پوزیشن کیا ہوگی افغانستان کے ریکنسیلیشن کے سے ریلیٹڈ کے بات آگے بڑھ سکے. اور دوسری بات یہی ہے کہ افغان لیڈ جو بھی ہے، افغان لیڈ یا اونڈ بھی ہے، وہ ان تمام اسٹیک ہولڈر کی فیسیلیٹیشن ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر سکسیسفل نہیں ہو سکتی.
جی عارف صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی؟
نہیں نہیں، میں اپنا پوائنٹ میں شاید اپنے طور سے کمپلیٹ
کر چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، ہم آگے کرتے ہیں پھر. کہ اطلاعات کے مطابق پاک افغان تعلقات میں بہتری کے لیے پاکستانی وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا دورہ مثبت قرار دیا جا رہا ہے. دورے کے دوران پاکستان نے افغان طالبان کو مذاکرات کی دعوت دینے کا فیصلے کا خیر مقدم کیا، جس پر ابھی ہم نے تفصیلی بات بھی کر لی، اور دونوں ملکوں میں سویلین قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت کرنے پر بھی اتفاق ہو گیا. افغان مصنوعات کی درآمد پر عائد اضافی ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ختم کر دی گئی. پاکستان نے افغان بھائیوں کے لیے 40,000 ٹن گندم بطور تحفہ دینے کا اعلان بھی کیا. اور اب ہم بات کرتے ہیں، تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے افغان معیشت کو مدد دینے اور دو طرفہ ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد سے دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب بھی آ سکتے ہیں. بالکل مختصر سا کامنٹ، جیسے یاسمین پہلے بھی بات کی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اب صورتحال پہلے سے مختلف ہوگی اس سارے تناظر کے اندر، اس کو چھوڑ دیجیے گا اب کے طالبان سے بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں، دونوں ملکوں کے درمیان واقعتاً کشیدگی کم ہو سکے گی؟
دیکھیے بہجت، ایک پازیٹیو سٹیپ کے اثرات یقیناً پازیٹیو ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، لیکن میرے اپنے خیال میں جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا، اگر کچھ پازیٹیو رویے ہوں گے تو وہ بڑے شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، کیونکہ افغانستان کا ایک جو بیہیویئر رہا ہے یا ریئیکشنری بڑا رہا ہے، افغانستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی کسی قسم کا انویسٹیگیشن کیے بغیر، کوئی بات کیے بغیر، پاکستان کو فوراً ایک الزام دیا جاتا ہے اور بڑے اگریسو انداز میں گفتگو اور بڑے اگریسو انداز میں رویے جو ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں. تو ایک پیٹرن ہے بیہیویئر کا جو وقت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ انڈیا کی ایکسٹینڈیڈ انوالومنٹ ہو افغانستان میں, ہو سکتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کا پاکستان سے ناخوشی ہو. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ افغانستان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن نہیں ہے زیادہ تر معاملات میں, بلکہ کسی بھی معاملے میں اول تو زیادہ تر جو ٹیریٹری ہے افغانستان کی اس پہ طالبان کا ہے کنٹرول, ان کے انڈر ہے. اور پھر جب افغان گورنمنٹ بیٹھی ہے ان کو بھی پتا ہے اگر آج امریکہ ادھر سے ہٹ جاتا ہے تو افغان گورنمنٹ شاید کولیپس کر جائے, وہ سسٹین نہ کر پائے. تو اس طرح کے تنازع میں اگر کوئی اللہ کرے, میری تو دعا ہے کہ بہتری کی طرف ہی حالات جائیں, یہ پاکستان اور افغانستان اور خطے کے لیے سب کے لیے اچھا ہے.
اچھا.
مگر یہ شارٹ ٹرم جی. اس کے اثرات ہوتے ہیں, اس کے لانگ ٹرم اثرات, کیونکہ جو بڑے ایشوز چل رہے ہیں وہ ان ایفرٹس کو اوور شیڈو کر لیتے ہیں.
اچھا, انیس الرحمان صاحب سے پوچھتے ہیں, انیس صاحب, سربراہی اجلاس کے بعد میڈیا اور سول سوسائٹی کا رد عمل بہت اہم ہوتا ہے جس کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس سے اشارے ملتے ہیں کہ صورتحال آگے کس طرف جا رہی ہے, بات چیت کس طرف بڑھ رہی ہے. گزشتہ روز اعلیٰ قیادت کے سربراہی اجلاس کے بارے میں افغان میڈیا اور سول سوسائٹی کی طرف سے کیا ریئیکشن سامنے آیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں, اگر مجھ سے آپ پرسنلی پوچھتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چلوں کہ ریئیکشن بہت اچھا تھا, کیونکہ جو اس کے لیے جو ہوم ورک کیا گیا تھا افغانستان نے, افغان گورنمنٹ نے اور اسی طرح افغان میڈیا نے, تو بہت اچھا رہا. سول سوسائٹی کی کچھ ایسے وہ تھے کہ اس کا جو تھا ریئیکشن اچھا نہیں تھا, اور اس کے جو وجوہات تھے وہ بھی تھوڑے سے میں بتاتا چلوں کہ ایک یہ تھا کہ ریسنٹلی کنڑ جو ہمارا پروونس ہے پاکستان کے ساتھ, وہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی, راکٹس آ رہے ہیں ابھی تک. میں خود وہاں پہ گیا تھا 5-6 دن پہلے اور میں نے وہ خود دیکھا, تو اس پر لوگوں کا ریئیکشن اچھا نہیں تھا. اسی طرح جو افغان ریفیوجیز کا جو تھوڑا مسئلہ ہے اس پر بھی تھوڑے سے لوگ وہ تھے کہ اچھا بیہیویئر نہیں ہو رہا. دیکھیے, 40-30 سال سے جو ہے وہاں پہ افغان ریفیوجی رہ رہے ہیں, اور اس کو جو ہے ایک ہمیں احسان مند ہونا چاہیے تھا, لیکن ابھی جو اب وہ نکال رہی ہیں تو وہ بیہیویئر تھوڑا اچھا نہیں ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. تیسری بات جو بہت اہم ہے وہ تورخم بارڈر اور اسی طرح جو کوئٹہ اور کندھار کے راستے ہیں, اس پر جو سختی آئی ہیں, پابندیاں آئی ہیں ٹرانزٹ کے حوالے سے بھی, تجارت کے حوالے سے بھی, لوگوں کا آنا جانا, تو یہ کچھ پوائنٹس تھے کہ اس پر لوگوں کا ریئیکشن اچھا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ نے بہت اچھا ہوم ورک کیا تھا, اس کا جو تھا ریئیکشن بہت اچھا آیا ہے, اس کے نتائج بہت اچھے آئے ہیں, اچھی فضا میں بات ہوئی. دوسری, آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ صرف اشرف غنی سے بات نہیں ہوئی, اس دفعہ جو ہے جو سربراہ ہیں ان سے بات کی ہے, حزب اسلامی حکمتیار کے جو سربراہ ہیں ان سے بات کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ڈائیلاگ ہے اور ریلیشن ہے, اس میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اگر آنا جانا ہوتا رہے گا. اور میں تھوڑا سا یاسمین صاحبہ کی بات یہ بات کروں گا کہ وہ ایک طرفہ تجزیہ کر رہی ہیں. دیکھیے, افغانستان میں اگر کچھ ہوتا ہے یا پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو دونوں پہ الزام آتا ہے, وہ وجہ یہ ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک جو ہیں وہ دہشت گردی سے جو ہیں متاثر ہو رہی ہیں اور بہت متاثر ہو چکے ہیں. تو اچھی فضا قائم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پیپلز ٹو پیپل, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈائیلاگ جاری رکھنی چاہیے, اور جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. انڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا میں ایک منٹ آپ کا اور لوں گا کہ انڈیا کا رول اتنا نہیں ہے جتنا امریکہ کا ہے یا پاکستان کا ہے یا ایران کا ہے. یہ میں بار بار یہی بات سن رہا ہوں کہ افغانستان میں انڈیا کا رول کیا ہوگا. افغانستان میں انڈیا کا رول اتنا ہی ہے جتنا افغان گورنمنٹ ان کو الاؤ کر رہے ہیں اور ان کو اجازت ہیں, کیونکہ وہاں پہ ہمارا اٹیچمنٹ اتنا نہیں ہے, لوگوں کا اٹیچمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا بارڈر کہاں پہ ہے, یہ تو ایک پاکستان کے ساتھ فضا خراب ہوئی ہے تو لوگ جو ہیں انڈیا جا رہے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو خراب فضا ہے وہ اچھی ہو جائے تو لوگ انڈیا نہیں جائیں گے, پھر واپس پشاور جائیں گے, پھر واپس لوگ راولپنڈی اسلام آباد جائیں گے, اسی طرح سوات مری جائیں گے, لاہور جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ باتیں جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو لوگ ہیں اور سن رہے ہیں ان کی مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ ایک نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. جی
بہت بہت شکریہ انیس صاحب. ہمارا اس سلسلے میں اب آخری سوال ہے, آپ رکیے گا ضرور تاکہ اگر آپ جواب دینا چاہیں تو ضرور دے لیں, کیونکہ اس کے بعد اگلی سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعلیٰ سطح پر ہمیشہ مذاکرات بھی ہوتے آئے ہیں, پھر اس کے بعد دونوں ملکوں میں اگر کوئی بھی منفی رد عمل کسی کوئی بھی صورت حال پیدا ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کو مردے الزام بھی ٹھہرایا جاتا ہے. یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اعتماد کا فقدان ہے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اس کو کم کرنے کے لیے کیا چیز سب سے ضروری ہے؟
جی بیجد, اس میں وہی سوال آ جاتا ہے کہ پیٹرن کو اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی بڑے واقعات ہوتے ہیں جس میں پھر ایک دوسرے کی انوالومنٹ پہ گلے اٹھتے ہیں, پھر مسٹرس بڑھ جاتا ہے. ایسپریشنز تو بہت اچھی ہیں, امیدیں بہت اچھی ہیں. اس دفعہ جو اینگل ایڈ ہوا ہے, جو اب اپروچ ڈیولپ ہو رہی ہے, وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی ہے. پاکستان کی طرف سے بھی فوکس ہے اور افغانستان بھی اس چیز کو ریکگنائز بھی کر رہا ہے, کیونکہ ایک تو چین کا سی پیک پروجیکٹ بڑھ رہا ہے آگے, اور چین کی طرف سے بھی آفر ہے افغانستان کو کہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے اس چیز میں. تو اور پاکستان کی اپنی ضروریات ہیں کنیکٹیویٹی کی سینٹرل ایشیا میں افغانستان کے تھرو, تو یہ سارے معاملات ایک ایڈیشنل ڈائمینشن ایڈ ہو جاتا ہے اس چیز میں. لیکن جو فقدان ہے, پھر وہی بات ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کون سے پلیئرز نہیں چاہتے کہ یہ بات آگے بڑھے, جو اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ایک تو یہ ضروری ہو جاتی ہے بات, جس میں میرا خیال ہے داعش بھی آ جاتا ہے کہ وہ بھی معاملات کو بہت کمپلیکیٹ کر رہے ہیں اس وقت, اور اس لیے بھی شاید ایک ونڈو آف اپرچونیٹی بھی ہے کہ طالبان بھی اس چیز کو ریکگنائز کریں کہ وہ جو ان کا گول ہے یا جو بھی جس چیز کے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں وہ اسی پہ قائم رہ کے اس وقت اچیو کر لیں اس چیز کو, اس سے پہلے کہ حالات اور خراب ہوں یا داعش جو ہے جو لینڈسکیپ کو خراب کر دے اور ان کی موومنٹ کو بھی کرپٹ کر دے. تو وہ تو ایک اپنی جگہ رہی, لیکن اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ جو پلیئرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کریں گے یا جو انوالوڈ ہیں کسی نہ کسی لیول پہ بھی, وہ اپنی منیمل پوزیشن سامنے لائیں کہ وہ کس طرح سے پیس پروسیس کو یا جو یہ اپروچ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. ملٹری سولوشن کی طرف تو پتہ ہی ہے, وہ ہو بھی چکا ہے, تو میرے خیال میں اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون اس وقت اور زیادہ ملٹری انوالو ہو سکتا ہے, وہ ایک اور ڈائمینشن ہے. لیکن جو اس اپروچ میں ہے وہ یہی ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں, عموماً یہ سٹیپس لیے جاتے ہیں اور کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے, ٹیررسٹ واقعہ ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ہوا بالکل خراب ہو جاتی ہے.
شکریہ عارف صاحب. انیس الرحمان صاحب اور عارف انصار اور یاسمین علی ہمارے ساتھ اس وقت بات کر رہے ہیں. ایک کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ. انیس صاحب کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری افغانستان پاکستان کی اس کی ہماری سیگمنٹ اب ختم ہوتی ہے, تو بات کر لیتے ہیں جلدی سے دیر سے لیاقت الملک صاحب ہیں. السلام علیکم لیاقت صاحب. آزاد کشمیر سے محمد اقبال, اور چترال سے محمد شفیع صاحب ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا ان سے شاید رابطہ کسی طرح نہیں ممکن ہو رہا, یا کوئی ہے لائن پہ؟
ہلو,
دوبارہ دیر سے بات کریں لیاقت الملک صاحب سے. السلام علیکم. جی
جی وعلیکم السلام. بات سنائی دے رہی ہے؟
جی بالکل, آپ جلدی سے بات کر لیجئے, ہمیں اگلی سیگمنٹ کی طرف بھائی جانا ہے.
اچھا, میں انیس صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں سربراہان کی جو ملاقات ہو رہی ہے اور جو حل تلاش کر رہے ہیں, اور وہ بات بالکل یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس کا حل جو ہے وہ مذاکرات ہیں, یہ تو اپنی جگہ, لیکن طالبان اگر یہاں پاکستان میں مرکز کھولے, قطر میں مرکز کھولے, یا جہاں بھی مرکز کھولے, دفتر کھولے, وہ کہتے ہیں ان کا مطالبہ آج بھی وہی ہے کہ ہم امریکی چھتری کے نیچے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. امریکہ جان چھوڑائے جائے اور یہ ریجنل پاورز کو یہاں
لیاقت صاحب میری بات سن لیجیے پلیز, میری بات سنیے لیاقت صاحب, میری بات سنیے. یہی ساری باتیں پروگرام میں ہم نے شروع سے اب تک کی ہیں, اگر آپ پروگرام کو سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا, اور امریکہ کے رول کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو یہاں سے کس طرح واپس جانا چاہیے, یا وہاں پر مصالحت کرانے کے لیے کیا صورت اس کی ہونی چاہیے. یہ ساری باتیں ہم اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں, براہ کرم ہمارے پروگرام کو غور سے ضرور سنا کیجیے اور پھر اس کے بعد سوال کیجیے, بجائے اس کے کہ آپ اپنا تجزیہ دیں. محمد اقبال آزاد کشمیر سے.
بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری لوکل خبریں ہوتی ہیں ان میں جس وقت ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو ہم بھی تلاش کرتے ہیں کہ دنیا میں اس ورلڈ میں شیطان ملک کون سے ہیں. ان میں امریکہ, ہندوستان.
بہت شکریہ. محمد شفیع چترال سے, السلام علیکم جی.
السلام علیکم جی, بہت شکریہ کال لینے کا. سوال میں یہ کروں گا کہ مرنے اور مارنے والے جو ہے یہ دونوں مسلمان ہیں, اور اس کا کردار جو ہے وہ سیاسی نہیں, علماء کا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. پاکستان اور افغانستان کے علماء جو ہے یہ دونوں مل کر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ اس کا
بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ محمد شفیع صاحب, کہہ رہے تھے کہ علماء کو سامنے آنا چاہیے اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے. جہاں تک ہماری پہلی سیگمنٹ ختم ہوتی ہے, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کی طرف سے ٹیکس ایمنسٹی کا فائدہ ناجائز اثاثے بنانے والوں کو ہوگا. یہ بات کہی ہے حزب اختلاف نے پاکستان کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو مجوزہ ٹیکس ایمنسٹی ہے اس پر ایف ٹی ایف کے تحفظات بھی ہیں. اب ہمیں ہمارے ساتھ دیں گے پروفیسر ظفر بخاری, یہاں شکاگو یونیورسٹی سے ہیں. ہم اس موضوع پر بات کریں گے, لیکن ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم پہلے وقفہ کر لیں اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
اناؤنس کر دیا, لیکن پریزیڈنشیل آرڈیننس وہ دیکھنا ہے تو اس کے اندر جو پروپوز چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ, ٹیررسٹ فائنینسنگ اور ڈرگس سے ریلیٹڈ منی ہے وہ وائٹن نہیں ہو سکے گی. لیکن چونکہ پاکستان میں
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں, اور آئیے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ آپ ٹیکس ایمنسٹی جو کہ جس کے بارے میں خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کیا تھا جمعرات کے روز, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ افراد جو ملک کے اندر اور باہر غیر قانونی اثاثے یا سرمایہ رکھتے ہیں وہ ایک خاص مقررہ شرح سے جرمانہ ادا کر کے اپنے غیر اعلان شدہ اثاثوں کو جائز بنا سکتے ہیں, اور اس کے لیے حزب اختلاف اس کی کو کہتی ہے کہ اس اسکیم سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے جنہوں نے ناجائز اثاثے بنائے ہیں. ادھر اسی ٹیکس اصلاحات پر حزب اختلاف کے تحفظات تو تھے ہی, لیکن عالمی سطح پر دہشت گردی کے مالی وسائل کی روک تھام پر نظر رکھنے والی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی ایف اے ٹی ایف نے بھی ایک خط کے ذریعے اس بات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اطلاعات کے مطابق حکومتی عہدیداران تحفظات کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بارے میں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ مجوزہ اسکیم منی لانڈرنگ کے انسداد کے لیے وضع کیے گئے بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے, تاہم اس بارے میں غیر جانبدار حلقوں کی رائے تقسیم ہے. اقتصادی امور پر نظر رکھتے ہیں سینئر صحافی ہیں مہتاب حیدر, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک مشکل صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ بیرون ملک سے آنے والی رقوم میں فرق کرنا مشکل ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنوائیں.
تو اناؤنس کر دیا, لیکن پریزیڈنشیل آرڈیننس وہ دیکھنا ہے تو اس کے اندر جو پروپوز چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ, ٹیررسٹ فائنینسنگ اور ڈرگس سے ریلیٹڈ منی ہے وہ وائٹن نہیں ہو سکے گی. لیکن چونکہ پاکستان میں ایک پراپر کانٹیکسٹ ہے کہ ہم پالیسیز تو بناتے ہیں لیکن افیکٹو امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو ہے. انفورسمنٹ میکنزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں, یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں, یہ پیسے اس نے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ ان کو علیحدہ کیسے کریں گے؟
اور اب ہم بات کرتے ہیں اقتصادی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر طاہر اعجازی کے خیال میں پاکستان منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے ایک عرصے سے کوششیں کر رہا ہے اور خاصی حد تک اس میں کامیاب بھی رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے وہ بھی سن لیں.
جو منی لانڈرنگ کے اوپر اس میں امریکن گورنمنٹ اور امریکن فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی پاکستان کے گورنمنٹ کے ایگریمنٹس ہیں اور وہ بھی اس میں پاکستان گورنمنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں. بلکہ یوں ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ٹرانزیکشن کہیں جاتی ہے تو اس کا ٹریک جو ہے دنیا بھر میں رکھا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر باہر سے پاکستان میں ایکسٹرا کو پیسے آئیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اگر کوئی ایڈیشنل فائنینشیل پاکستان کا باہر سے آئے گا تو وہ بھی اس ٹریک کے اندر آئے گا. اس سے اثر نہیں پڑتا کہ اسے ٹیررسٹ کی منی کا ہوگا. دس از ٹوٹلی رانگ.
پروفیسر ظفر بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, شکاگو یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے استاد ہیں, مالی امور پر ان کی گہری نظر ہے. ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی نے ہمیں یہاں سے جوائن کیا ہے, ایک ممتاز نام ہمارے پروگراموں کا, دانشور ہیں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر اور تحقیقی پس منظر ہے. لیکن پہلے ہم پروفیسر بخاری سے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عباسی کی طرف سے اعلان کی گئی جو ٹیکس ایمنسٹی پالیسی ہے, اس کے بارے میں دونوں رائے آپ نے سنی, دو تجزیہ کاروں کی, آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں, اس میں جو یہ نیا آرڈیننس آیا, اس میں یہ ملٹائی ڈائمینشنل آرڈیننس ہے. اس کے دو میجر آسپیکٹس ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کا ڈومیسٹک آسپیکٹ ہے, ایک اس کا انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے. ڈومیسٹک آسپیکٹس کے اندر پرسنل انکم ٹیکس کے اوپر بہت ساری چھوٹ دی گئی ہے, اور دوسرا جو ڈومیسٹک آسپیکٹ ہے وہ اس میں جو لوکل کارپوریٹ ٹیکس ہے اس کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے. جو اس کا انٹرنیشنل آسپیکٹ ہے, جس کو کہ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایف اے ٹی ایف نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے, وہ ہے کہ پاکستان کا وہ پیسہ جو کہ الیگل مین سے باہر گیا ہوا ہے, اور زیادہ تر پیسہ مختلف ملکوں میں, دنیا کے 5 ڈفرنٹ کانٹیننٹس میں وہ پیسہ موجود ہے ان شیپ آف فکسڈ پراپرٹی ہے, یا کوئی بزنسز ہیں, یا ویسے بینک بیلنسز ہیں, جس میں کہ ٹاپ آف دا لائن تو اب بھارت دبئی میں بہت سارا پیسہ پڑا ہوا ہے ہمارا. دبئی ہیز بیکم لائک اے سیکنڈ سوئٹزرلینڈ فار دیس کائنڈ آف منی. تو اس میں جو انہوں نے مین چیز رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ آپ اس پیسے کو وائٹ کر لیجئے, آپ کو وہ پیسہ پاکستان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ 2-3% اس پہ ٹیکس دے دیجئے, جیسے آپ کی پراپرٹی ہے یا کوئی بھی چیز ہے. جن کارپوریشنز نے پاکستان میں باہر پیسہ رکھا ہوا ہے, ان کو البتہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آپ اس کے اگینسٹ جو ہے نا, آپ ہمیں ایک بانڈ دے دیں, اور جب آپ وہ بانڈ کیش کروائیں گے تو وہ پیسہ آپ پاکستان لا سکتے ہیں. کراچی کے حالات کی وجہ سے اور پاکستان کی سیکیورٹی کی وجہ سے بہت سارے بزنسز جو تھے وہ پاکستان سے ٹرانسفر کر گئے تھے, اور وہ جیسے بنگلہ دیش چلے گئے یا دبئی موو ہو گئے تھے. اب ان کے لیے واپس آنا جو ہے وہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کہ انہوں نے ایک بانڈ کی شیپ میں رکھا ہے. لیکن پاکستان کا وہ پیسہ جو کہ جس میں میرا خیال ہے پاکستان میں بہت سارا بیوروکریٹس کا پیسہ ہے, اس میں بہت سارے اور دوسرے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں, اس کے علاوہ پولیٹیشینز کے بہت سارا پیسہ ہے. یہ ایک ایسا پیسہ ہے جس کو کہ انہوں نے باہر سے لانے میں جو ایک انسینٹیو دیا ہے وہ صرف 2% دیا ہے. اب وہ پیسہ اگر آپ لے بھی آتے ہیں اگر آپ کے ہاں, لیکن آپ کے اگر انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے اس کی انویسٹمنٹ کا, تو وہ اس کا کوئی ایسا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. ایک چیز, دوسری بات یہ ہے, میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ جتنا بھی یہ پیسہ جو کہ لوگوں نے اپنے مینز سے زیادہ کما کے, جیسے کہ ایک بڑی اچھی ایگزامپل تھی ہمارے پاس لاسٹ ایئر آئی تھی کہ وہاں کے جو سیکٹری فائنینس سے بلوچستان سے, ان کے گھر میں تقریباً $8 million کے قریب کیش برآمد ہوا تھا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے. اب آپ ہی دیکھیں کہ ہمارے لانچز سے پیسہ باہر گیا ہے, تو یہ پیسے میں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر یہ وہ کریں, اس میں ایگریمنٹ کریں, تو یہ سب پیسہ باہر سے واپس آ سکتا ہے. بلینز آف ڈالرز دنیا میں اس طریقے سے ملکوں کو واپس گیا ہے. لیکن یہاں پر جو میرا جو ذاتی طور پہ اس میں اختلاف ہے, وہ اس میں ڈومیسٹک فرنٹ پہ میرا نہیں ہے. ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر تو ہم اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں. زیادہ تر وہ پیسہ ہے پاکستان کا جو کہ اسحاق ڈار نے اسمبلی میں کہا تھا کہ $200 billion جو ہے پاکستان کی یہ ال گاٹن ویلتھ باہر پڑی ہوئی ہے, اس کو واپس لانے سے ہے. اور اس میں جو انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی ہے, اس میں ایکچولی یہ اس پیسے کو وائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو آپ کو اندر لانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان میں آلریڈی لا موجود ہے جہاں پر کہ آپ بغیر کسی ٹرانزیکشن کے یہ تمام باہر کا پیسہ اندر لا سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان اور ویسے ہم سب کو ایک چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو انٹرنیشنل پولیٹیکل فورسز ہیں, اور خاص طور پہ ایف اے ٹی ایف جو ہے جنہوں نے پاکستان کو ایک گرے لسٹ میں ڈال دیا ہے جون سے, تو وہ آپ کے لیے آلریڈی وہاں پر بہت سارے ممبر ملکوں کا پرسیپشن ہے کہ پاکستان میں جو یہ پیسہ ہے یہ ٹیرر فائنینسنگ بھی ہو سکتی ہے. ٹیرر فائنینسنگ ہو سکتا ہے, اس کا بہت چھوٹا سا پارٹ ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پرسیپشن جو ہے وہ ریئلٹی سے زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے, تو الٹیمیٹلی اس پرسیپشن کو پاکستان کے لیے جسٹیفائی کرنا انٹرنیشنل فورم پہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا.
اچھا یاسمین سے بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب, کیا آپ کے خیال میں یاسمین ایف ٹی ایف کا یہ خدشہ جس کی طرف پروفیسر بخاری بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اس مجوزہ اسکیم کے تحت بین الاقوامی سطح پر رقوم کی غیر قانونی منتقلی اور دہشت گردی سے متعلق مالی وسائل کی روک تھام متاثر ہو سکتی ہے, اسے کس حد تک جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟
بہت چونکہ پروفیسر صاحب نے بالکل درست بات کری ہے کہ پرسیپشن بعض دفعہ ریئلٹی سے زیادہ ریئل ہوتے ہیں. اب ٹیررسٹ فائنینسنگ کا حصہ شاید بہت چھوٹا ہو, لیکن جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم دی گئی ہے کہ پیسہ آپ ایک بالکل نامنل اماؤنٹ کی ٹیکسیشن پے کر کے آپ اپنا پیسہ وائٹ کر لیتے ہیں, آپ ملک میں اس کو لائیں یا نہ لائیں. اور یہاں پہ جو سرکلز میں میں نے جو زیادہ باتیں سنی ہیں, جو لوگ مختلف سینئر پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اوپینین میکرز بات کر رہے ہیں, ان کی رائے زیادہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے ہمارے ہاں غیر قانونی طور پہ رقوم اکٹھا کری ہیں اور لوٹی ہیں ملک سے, یہ ان کو کور دینے کا ایک طریقہ ہے. یہ ایک جنرل ڈومیسٹک لیول کے اوپر رائے ہے. جہاں تک ایف اے ٹی ایف کا تعلق ہے, چونکہ آلریڈی پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا چکی ہیں, پاکستان کے بارے میں ایک رائے ہے کہ کوئی بھی جب افغانستان میں یا کہیں واقعہ ہوتا ہے خصوصاً انڈیا میں, تو سب سے پہلے انویسٹیگیشن کے بغیر انگلی پاکستان کی طرف اٹھتی ہے. یہ میں نے آپ ہی کے ابھی پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے بات کری. اس تناظر میں جب ہم اس سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایک جو پرسپشن قائم ہوتی ہے, ایک جو اوور آل تصویر بنتی ہے, وہ پازیٹو تصویر نہیں بنتی. اور اس کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر زیادہ مسئلوں کا سامنا ہو سکتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے بہجت کہ ہمارے ہاں سوچ سمجھ کر, اسٹریٹجائز کر کے, لانگ ٹرم پلس اور مائنس دیکھتے ہوئے کسی بھی پالیسی کو بنایا نہیں جاتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو چیز سمجھ آئی کر لی, اس چیز کو دیکھ لیں, اس چیز کو کر لیں, لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو اسپل اوور افیکٹ ہے یا اس کا جو ایک نیگیٹو افیکٹ ہے وہ ہمارے اپنے اوپر آتا ہے,
تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے پالیسی کا.
جو پہلے بھی ہاں ایک آپ نے کسی کا ریکارڈنگ سنائی تھی, میری بیچ میں لائن ڈراپ ہو گئی تھی تو مجھے یہ نہیں پتا وہ کس کی تھی, مگر ایک بات انہوں نے بالکل درست کری کہ جو پیسہ آ رہا ہے ہمارے پاس کوئی ایسا فریم ورک یا اسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم ڈیفرنشیٹ کریں کہ یہ پیسہ لوٹا ہوا ہے, یہ پیسہ جائز کمائی کا ہے, فلاں پیسہ کسی نے کوئی ڈرگ منی کا ہے. سورس جو اس کا ہے, جب وہ ہم اس کی چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ ہم نہ بتائیں یا جو بھی ہے, تو اس میں ایک بڑی ایک مڈی سی تصویر بنتی ہے. اور صحیح غلط, پھر وہ پیسے کا ادھر اگر آ جاتا ہے, کوئی لے ہی آتا ہے, اس کا استعمال کدھر اور کن طریقوں سے ہوتا ہے. تو ایک درست اسکیم اس کو نہیں کہا جا سکتا ہمارے اس وقت کے موجودہ مسائل کے تناظر میں.
شکریہ یاسمین. اب جلدی سے ہم پروفیسر بخاری سے ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں, ہماری سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. پروفیسر بخاری, آپ یہ بتائیے گا کہ ایف ٹی ایف کی طرف سے اب تحفظات کا اظہار پاکستان کے لیے کس حد تک باعث تشویش ہونا چاہیے؟ آپ نے ابھی پرسیپشن اور ریالٹی کی بھی بات کی جس کا حوالہ یاسمین نے بھی بعد میں دیا.
اس کے ڈائمنشن ہے جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلا ڈائمنشن تو وہی ہے کہ میجورٹی آف دی کنٹریز جو ہے اس کے اندر وہ ان کا پرسیپشن پاکستان کی طرف بڑا غلط ہے. دوسرا اس کا ڈائمنشن یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان کے پاس اپنی ووٹنگ پاور بہت ویک ہے. یورپ کے چھوٹے چھوٹے سے کنٹریز جو کہ امریکہ کے کسی بھی سٹی کے ساتھ, لائک واشنگٹن کے ساتھ ان کو آپ کمپیئر کر لیں, اتنے بڑے شہر ہیں, بیلجیم ہو گیا یا اور جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, ان کو تو ون ووٹ ون کنٹری ہے. لیکن گلف کونسل جو ہے جہاں پر کہ 7-8 کنٹری ہیں, ان کو ان کا ایک ووٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ پاکستان کے پاس وہ ووٹنگ پاور نہیں ہے, تو دیر از اے پاسبلٹی کہ اگر اس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ نے کوئی کنکریٹ ایکشن نہ لیا تو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانے کا چانس ہو سکتا ہے. اور اس میں جو انڈین لابیز جو ہے خاص طور پہ وہ اتنی اسٹرانگ ہیں اور ان کے پاس بلا وجہ کا اس قسم کا وہ شور کھڑا کر دیتے ہیں کہ جہاں پر کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہ واقعی ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میں اس میں کہوں گا.
بہت شکریہ پروفیسر بخاری ہمارے ساتھ ہیں. پروفیسر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. ڈاکٹر کاظمی سے ایک کوئک کامنٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد تین ہمارے پاس اور موضوعات ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے. ڈاکٹر کاظمی, آپ کے خیال میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اس کی طرف ان ملکوں کی فہرست میں شامل ہونے سے پاکستان کے لیے صورتحال کس حد تک دشوار ہو جائے گی؟ جیسا کہ پروفیسر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے ضرور ہے, کوئک کامنٹ کرتے چلیے تاکہ آگے چلیں.
یہ یقیناً میرے خیال میں بہت مشکل مرحلہ ہے پاکستان کے لیے. اور ایک بات جو بڑی شدت سے میں نے سنی ہے دوسرے آپ کے جتنے بھی احباب تھے کہ پرسپشنز پاکستان سے متعلق, پاکستان کے بارے میں پرسپشنز اس لیے ڈیولپ ہوئی ہیں زیادہ میرے خیال کے مطابق اور اس کے اکنامک سسٹم کے حوالے سے اور دنیا کے ساتھ اس کے معاشی روابط جو ہیں اس حوالے سے, ریمیٹنسز کے حوالے سے, اداروں میں جو منتقلی ہوتی رہی ہے رکن کے حوالے سے, وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کوئی اکنامک سسٹم جو ہے اس میں ایک کنسسٹنٹ حوالہ آپ تلاش نہیں کر سکتے. اس لیے تو انہوں نے اس کو براڈر بیس پہ ریفارم کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی, اور اگر کرتے بھی رہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا رہا. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت کی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. ڈیفینیٹلی جون کا مہینہ جو بہت اہم ہے, فسکل ایئر شروع ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھائی بھی جا رہی ہیں, اور بالخصوص یہ جو ریڈیکل اکنامک ریفارم پیکج جو ہے اس سے متعلق لوگوں کا کہنا یہ ہے اور پارلیمنٹرینس جو ہیں وہ یہ کہنا یہ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اس خیال سے تو سامنے نہیں رکھا گیا کہ ایک براڈر بیس ہونی چاہیے, لیکن اس میں زیادہ ذکر جو ہے وہ آف شور ایسٹس کا ہوا ہے. اور اس پہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی عدالتی نظام میں بھی اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں اس سے متعلق. تو اس وقت پاکستان کے سیاسی اور معاشی نظام کے اندر جو ایک ہیجان کی کیفیت ہے اس کا یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ رد عمل ہماری اکانومی پہ اور اس کے علاوہ جو ٹریڈ سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ اور پاکستان سے باہر کی دنیا میں جو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ لوگ کماتے ہیں لوگ ان ریمیٹنسز پہ بھی پڑ سکتا ہے. اس لیے کہ اگر سخت قوانین پاکستان کے لیے بن گئے اور ویجیلنس بڑھ گئی تو اس سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرسپشن نہیں کہا جائے گا اس کو خالصتاً یہ کہا جائے گا کہ پاکستان کی معاشی غلطیاں جو ہیں وہ کہیں اس کا رکاوٹ بن رہی ہیں میرے خیال کے مطابق.
جی کاظم صاحب شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم اگلی تین موضوعات پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں ابھی نیو یارک سے ہمارا ساتھ دیں گے جہانگیر خٹک صاحب بھی اور کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جہانگیر خٹک صاحب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں ٹیکس ایمنسٹی کے بارے میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت ان تمام لوگوں کو قانونی تحفظ فراہم کرے گی جو اس اسکیم سے فائدہ اٹھائیں گے, تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اس اسکیم سے حکومت کے محصولات میں کتنا اضافہ ہوگا. بعض مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے اور ملک کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی ہے. تو آئیے اب آگے چلتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے روس کے 38 افراد اور کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس کی طرف سے کرائمیا, یوکرین, شام اور دنیا بھر میں کی جانے والی منفی سرگرمیوں کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کر رہا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آغاز اس وقت ہوا جب برطانیہ میں ایک سابق روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو روسی سفارتکاروں کے اخراج اور جواب میں روس کی جانب سے اسی نوعیت کی کارروائی کے بعد مغرب اور روس کے تعلقات خراب سے خراب ہوتے گئے. اب ماسکو میں منعقد ہونے والی انٹرنیشنل سیکیورٹی کانفرنس میں روس نے زہر دیے جانے اور پھر برطانیہ, امریکہ اور دوسرے یورپی یونین سے ملکوں سے ایک نئی سر جنگ کے خلاف خبردار کیا اور کہا کہ وہ اپنے دفاع میں تمام دستیاب وسائل استعمال کرے گا. جہانگیر خٹک صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. جہانگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ایک بار پھر سرد جنگ کا آغاز ہوتا ہے جو بعض تجزیہ کاروں کی نظر میں اب تک ہو بھی چکا ہے, تو اب زمینی حقائق اس وقت سے مختلف ہیں جب پہلے سر جنگ کا دور تھا. آج کے عالمی حالات کے تناظر میں سر جنگ کے اثرات کیا رہیں گے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سر جنگ کا شاید کچھ لوگوں کے خیال میں آغاز ہو چکا ہے, اور میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جو اس خیال سے متفق ہیں کہ سر جنگ کا کسی نہ کسی صورت میں آغاز ہو چکا ہے. اگرچہ یہ بالکل باقاعدہ طور پر تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شروع ہو چکی اور ہر شعبے میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ سر جنگ جو تھی اس کے ایک سوچ تھی, اور وہ سوچ ایسی تھی کہ مغرب میں جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ڈیولپمنٹ از سیکیورٹی, یعنی ترقی ہی سب سے بڑا تحفظ ہے. جبکہ جو رشیا سوویت یونین تھا اس کے زیر اثر ممالک میں اس کے برعکس سوچ تھی, وہ کہتے تھے کہ سیکیورٹی از ڈیولپمنٹ, یعنی جب تک آپ نے اپنے گرد آہنی حصار نہیں بنایا اس وقت تک آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ وہ سوچ کا دور تھا, ہم اس سوچ کے دور سے نکل آئے ہیں, اور یہ آج کی جو سر جنگ ہوگی مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی کیا شکل و شباہت ہوگی, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ سر جنگ اس دور میں بھی اور نئے دور میں بھی اس کی بنیاد میں ایک ہی چیز تھی, اور وہ یہ تھی کہ عالمی اقوام عالم پر اور دنیا کے جغرافیے پر اپنے اثر کو بڑھانا. دونوں صورتوں میں وہی اس کا جو بنیاد تھی وہ یہی تھی. اگر آج جو ہو رہی ہے آپ دیکھیے تو ہمیں وہی اثر کی جنگ نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے, یعنی پہلے جب سوویت یونین ٹوٹا اور رشیا بنا اور باقی دوسرے ممالک آزاد ہوئے تو اس کے بعد تو تمام ممالک اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہے تھے, ان کی اکانومیز بہت خراب تھیں, پھر آہستہ 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 وہ دونوں نے دوبارہ اپنا سر اٹھانا شروع کیا. یعنی جو رشین فیڈریشن ایک مشکل دور سے گزری, اور آج اس کی گرچہ اس کی اکانومی کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن ملیٹریلی وہ کل بھی طاقت تھی اور آج بھی طاقت ہے, اور اس نے اپنے آپ کو اپنے جو ملٹری مسلز ہیں اور جو اس کے ڈپلومیٹک مسلز ہیں ان کو اس نے فلیکس کرنا شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ کرائمیا کو جب رشین فیڈریشن نے انیکس کیا تو اس کے بعد مغرب کچھ نہ کر سکا, اور شاید اس نے رشیا کو زیادہ امبولڈن کیا, اور اس کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم اس دور میں واپس آنے والے ہیں جہاں پر کہ ہم مغرب کے ساتھ ہر جگہ کمپیٹ کر سکتے ہیں ملٹریلی, ہم جہاں چاہیں کسی بھی خطے کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں, اور اگر ہم اپنا ڈپلومیٹک اثر رسوخ بڑھانا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے جو ہمارے پاس مثالیں ہیں وہ بھی موجود ہیں جو اس بات کو تقویت دیتی ہیں کہ شاید یہ جنگ شروع ہو چکی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ٹرکی جیسا ملک جو کہ ہمیشہ سے مغربی اتحادی تھا وہ آہستہ آہستہ رشیا کے قریب جا رہا ہے,
اور
جی ہاں بالکل اسی طرح ایران جو کہ ہمیشہ سے کم از کم 1979 کے بعد سے ہمیشہ سے مغرب کے مخالف تھا لیکن اس کے جو تعلقات تھے وہ ٹرکی کے ساتھ بس سوسو تھے, ابھی کچھ ایسا الائنس بنتا نظر آ رہا ہے کہ روس ایران اور ٹرکی یہ تینوں ایک پیج پر ہیں, اسپیشلی سیریا کے حوالے سے.
شام کے حوالے سے جی بالکل ٹھیک ہے. ہم کاظمی صاحب سے ایک کوئک کامنٹ اس پہ لیتے ہیں اور پھر شامی کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر کاظمی, امریکہ اور روس کے درمیان 2016 کے انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے تناظر میں صورتحال پہلے ہی سے کشیدہ ہے, اب ایک دوسرے کے ملکوں سے سفارتکاروں کو نکالنے کے عمل کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے. جب اس طرح کی مہازرائی ہو ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر تو اس کو روکنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے اپنے معاملات کی جانب غور کرنا چاہیے, اور بالخصوص جو ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے, اس کے مابین کا جو عرصہ ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو چکا ہے یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہونے والا ہے یا دنیا کی جو ریزرویشنز ہیں اس سے متعلق جو ہے, یہ بلا شبہ ایک بات تو بہت اہم ہے جو ہم اپنے جغرافیائی معاملات سے متعلق بھی دیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو پرانا سوویت یونین کا معاملہ ہو یا آج کا رشیا ہو, ان کی فلسفی بھی میں کہیں تبدیلی نہیں آئی, بلکہ انہوں نے بنیادی طور پہ اسی چیز کے احیاء کی کوشش کی ہے کہ جو امریکہ کے ساتھ ان کے معاملات تھے اور جس انداز سے ایک دوسرے کو کنفرنٹ کرتے تھے. یقیناً یہ بات اہم ہے کہ اس وقت سیاسی معاشی اور سماجی استحصال جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ اس خطے میں جو سوویت یونین کی وجہ سے یا اس کے الائنس کی وجہ سے, لیکن ایک بات جو ہے وہ بہت میرے خیال میں قابل غور ہے کہ چونکہ دنیا اس وقت جو ہے وہ تقسیم کے مراحل میں, نئے الائنس جو ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں اور دنیا میں شراکت داری سیاسی معاملات میں، ملٹری کے معاملات میں، اکنامک معاملات میں، اس میں کچھ گروپس جو ہیں وہ بہت واضح ہوتے جا رہے ہیں، چونکہ امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، لہذا اس کو اس بارے میں بہت غور کرنا چاہیے کہ ان کی فورن پالیسی سے متعلق جو ہے، اور بالخصوص جو ہے وہ جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، دیکھیے ان کا ایک سٹینڈ پوائنٹ تھا ڈیورنگ الیکشن کیمپین کہ وہ کیا چاہتے تھے، اس پہ انہوں نے آہستہ آہستہ مختلف انداز سے بات کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور عمل کرنے کی بھی کوشش کی ہے. میرے خیال کے مطابق ان کے نقطہ نظر کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. دوسری جانب یہ جو رشیا سے متعلق جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس وقت انفلوئنس جو بڑا ہے دنیا کے اندر اس خطے کے اندر بالخصوص جو ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ترکی جو ہے وہ یقیناً ایک اتنا بڑا اتحادی تھا اور یورپین یونین سے اور امریکہ سے اس کے معاملات جو ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ حماس، ایران اور یہ کہہ لیں کہ
روس کی طرف چلا گیا،
دوسرے معاملات کے ساتھ جو ہے اس کے تعلق جو ہے وہ ریسٹرکچر کیے ہیں. تو ریسٹرکچرنگ تو ڈیفینیٹلی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لہذا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ سب جنگ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، اس کے مابین جو چیز ہے اس پہ غور کیا جائے کہ دونوں. لیکن میرے خیال کے مطابق امریکی سٹینڈ پوائنٹ جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے اور وہ کہیں وہ اس بات کو بڑے واضح انداز سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ سچ جنگ اگر شروع ہوگی تو اس کے محرکات کیا ہیں.
جی شام کی طرف بات چلتے ہیں. شام کی طرف بات کی سرکاری افواج نے مشرقی غوطہ میں باغیوں کے زیر تسلط آخری علاقے میں زمینی اور فضائی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ لڑائی ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب غوطہ میں بعض دیگر باغی گروپوں کے نے ایک معاہدہ منظور کرتے ہوئے حلب کے شمال مشرقی علاقوں تک جانے کے لیے محفوظ راستہ قبول کر لیا تھا. روس نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ جیش الاسلام نے غوطہ سے نکلنے کے لیے معاہدہ قبول کیا، لیکن گروپ میں انخلا پر اختلاف کے باعث یہ عمل تعطل کا شکار بھی ہو گیا. خٹک صاحب، شام کی صورتحال پیچیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اسی صورتحال کے پیش نظر جہاں مختلف گروپ یا تو حکومت کے ساتھ ہیں یا پھر حکومت کے مخالف نبردازمہ ہیں، پھر ان گروپوں کے اپنے درمیان بھی اختلافات موجود ہیں، کیا لڑائی ختم ہونے کے امکانات دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں، چاہے روس، ترکی اور ایران ایک الگ اتحاد بنا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل قریب میں اسد حکومت کسی حد تک مصالحتی عمل میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے؟
دیکھیے، یہ ایک انتہائی مشکل سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ شام کا بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، وہاں پر مختلف گروپ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور پھر وہ مشترکہ طور پر مشترکہ ایک ان کے اپنے دشمن ہیں ان کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں، اور ایک عجیب سا وہاں پہ گند مچا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اگر مستقبل میں جس طرح کے غوطہ کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر حکومتی افواج نے کافی پیش قدمی کی ہے اور غوطہ تقریباً مشرقی غوطہ تو ان کے پورے قابو میں آ گئے، ان کے قبضے میں ہے، اس کے علاوہ وہ آگے پیش قدمی بھی کر رہے ہیں اور شاید دوسرے علاقوں میں بھی جو حکومتی ریٹ ہے وہ کسی نہ کسی حد تک قائم ہو جائے. دیکھیے، حکومتی ریٹ کا قائم ہونا ایک چیز ہے اور سٹیبلٹی کا مکمل طور پر آنا دوسری چیز ہے. اگر فرض کیا حکومت آج مکمل طور پر تمام علاقے جو کہ مختلف گروپوں کے قبضے میں ہیں ان سے خالی بھی کرا لیتی ہے، تو وہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، وہاں پر اتنی زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ اس میں سال ہا سال لگیں گے، اور پھر اس کے اندر یہ تب ہی ممکن ہے جب وہاں پر کسی لیول کی کوئی سٹیبلٹی ہو اور آپس میں اس بات پر اتفاق ہو، کوئی نیشنل ریکنسیلیشن کو کوئی ایک ایسا عمل ہو کہ جس میں وہ تمام افراد جو کہ اپنے آپ کو شامی کہتے ہیں یا شام کے اندر ان کے مفادات ہیں، وہ تمام ایک پیج پر ہوں اور اس بات پر متفق ہوں کہ اس ملک کو دوبارہ اس کی تعمیر نو بھی ہونی ہے. مجھے کافی مشکل لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر اتنے بڑے کنفلکٹنگ انٹرسٹ آ گئے ہیں سامنے، اور پھر جو بڑی طاقتوں کی جنگ ہے وہ بھی شام انفارچونیٹلی اس کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. تو وہاں پر ترکی کے اپنے مفادات ہیں، وہاں پر جو کرد ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے شام کی جنگ میں. ٹرکی کو جو ہے وہ ہر اس جگہ پر جا کر بمباری کرتا ہے جہاں پر کہ کرد لڑ رہے ہیں، اور کرد کس کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ کرد جو ہے وہ شامی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو کیا جب ترکی اس طریقے سے وہ کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے شامی حکومت کی بھی مدد کر رہا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی مار رہا ہے. اسی طرح مختلف ممالک کے, اسی طرح اسرائیل کو دیکھیے, اسرائیل کے جتنے حملے ہوئے ہیں سیریا میں وہ تمام کے تمام ان جگہوں پر ہوئے ہیں جہاں پر کے ایسی اطلاعات ہیں کہ ایرانی پریزنس موجود ہے, وہ جا کے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسا میدان جنگ ہے جہاں پر کے بڑے کنفلکٹنگ قسم کے انٹرسٹ جو ہے وہ نبرد آزما ہیں, اور جب تک کہ تمام طاقتیں, عالمی طاقتیں, علاقائی طاقتیں اور شام کے اندر موجود وہ قوتیں جن کے پاس کسی نہ کسی حد تک کوئی اثر موجود ہے, یہ تمام لوگ کسی ایک خاص عمل کے تحت ایک پیج پر نہیں آئیں گے, اس ملک کو سٹیبلائز نہیں کریں گے, اس کو ریکنسٹرکٹ نہیں کریں گے, اس کے پولیٹیکل پروسیس کو دوبارہ سے جاری نہیں کریں گے, لوگوں کو جو پیور ڈیموکریسی یا کسی بھی نظام حکومت میں لوگوں کا جو کردار ہوتا ہے وہ نہیں آئے گا. اس وقت تک تو آپ بھول جائیں کہ وہاں پر کوئی ایسی آپ کو سٹیبلٹی نظر آئے گی. اور انفارچونیٹلی جو گراؤنڈ ریئلٹیز اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں, مجھے فی الحال کم از کم آنے والے 2-3 سال میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ میریکلز ڈو ہیپن, اگر کوئی ایسی چینج آف ہارٹ لوگوں میں ہو جائے, جو خدا کرے ہو جائے, کیونکہ بہت بڑی تباہی ہو رہی ہے وہاں پر, تو شاید وہاں پر کوئی حالات بدلیں, لیکن لگتا مجھے ایسا نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے.
بہت شکریہ خٹک صاحب. اب آخری سوال ہے ہمارا کاظمی صاحب. اسرائیل کی فوجیوں کی طرف سے غزہ کے ساتھ سرحد پر کی جانے والی فائرنگ سے مزید 7 فلسطینی مظاہرین ہلاک اور کم از کم 200 زخمی ہو گئے. اب ایک ہفتے سے جاری خراب صورتحال میں مرنے والوں کی تعداد 27 ہو گئی. ہزاروں فلسطینی ایک ہفتے سے اسرائیل کی سرحد کے قریب احتجاجی کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے واپسی کی ایک عظیم مارچ قرار دے کر مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ بتائے گا کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے نے اسرائیل کے اپنے علاقوں میں رہنے کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے. آپ کے خیال میں کاظمی صاحب, عرب ممالک, خاص طور پر سعودی عرب اور مصر, اسرائیل فلسطین تنازع کو کسی بھی طور حل کرانے کے لیے کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟
یہ اس بیان کی روشنی میں کہ جو پرنس سلمان سے متعلق ہے, اگر دیکھیں تو صورتحال قدرے بدل سکتی ہے وہ, اس لیے لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کے مخالف قوتیں کون ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنی سوورینٹی قائم کرنے کے حوالے سے جو ان کا جو بیان جو ہے کہ وہ اپنے حدود کے اندر جو ہے وہ پرامن رہیں اور اپنے حقوق کو تسلیم کروانے میں دنیا کو ایک واضح انڈرسٹینڈنگ دیں اور ان کے ساتھ جن ملکوں کے روابط ہیں ان کے حوالے سے. لیکن فلسطین کی صورتحال جو ہے وہ حقیقی معنوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت قابل غور ہے اس وقت جو ہے وہ, اس لیے کہ دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اس فلسطینی موقف کو دنیا میں پوری طرح پیش کرنے کے لیے ان کی قیادت کہیں کمزور رہی ہے, سب سے بڑی بات جو ہے. اسی لیے یہ جو ایک بڑی ریلی وہاں پہ جو اس وقت جس میں لوگ موجود ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنا اس حد تک نقصان جانوں کا ہوا ہے, اس سے متعلق لوگوں کی آرا جو ہیں وہ بدل چکی ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے اقدامات ہو جائیں جو سیاست سے ہٹ کے ان دونوں ریاستوں کے امور سے متعلق جو ہے کہیں بنیادی شرائط جو ہے وہ طے ہو جائیں. اور اس کے متعلق میرے خیال میں رکاوٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت دنیا کے 2-3 ملک جو ہیں اور 2-3 گروہ جو ہیں, بالخصوص جو ملیٹنٹ گروہ جو ہیں, وہ اس معاملے میں اپنا رویہ نہیں بدل رہے. تو لہذا جب تک اس بنیادی مسئلے کو ایک حقیقی تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں کے مفادات کیا ہیں, فلسطینی عوام کیا چاہتے ہیں, اسرائیل کا سٹینڈ پوائنٹ کیا ہے, دنیا کی وہ طاقتیں جو ان دونوں فریقوں کو کہیں اپنے اپنے طور پہ کہیں سپورٹ کرتی ہیں, ان کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے تو اس معاملے پہ غور کرنا چاہیے. لیکن صورتحال بہت مشکل ہے. مزید آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید ٹینشن پیدا ہوگی. ابھی تک اس کے ریزالو ہونے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ اس وقت جو مسلم دنیا کے اندر یہ جو دو آرا پیدا ہو گئی ہیں, ان آرا کو ایڈریس کرنا مشکل ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہمارے ساتھ تھے, اور ہمارے ساتھ تھے جہانگیر خٹک صاحب. اب ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. بہجت کو پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر سیڈرک فرینکلن کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی اگلے انہی پروگراموں میں. اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے بعد آپ ہمارا پروگرام سنیں گے. کچھ تو کہیے, یہ پروگرام آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں, ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. بہجت اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی